الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی مجاہدہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں, اور مجاہدہ کیا چیز ہے, مجاہدے کا خلاصہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے. چاہے وہ مشقت جسمانی ہو چاہے قلبی ہو, دل کی مشقت بھی ہوتی ہے. اور یاد رکھیں اصل مشقت دل کی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ جسمانی مشقت تو برداشت کر رہا ہے دین کے لیے, لیکن دل کی مشقت برداشت نہ کرنے کی وجہ سے اس کی یہ جسمانی مشقت بھی ضائع جا رہی ہے. ایک عالم اگر محنت سے مطالعہ کر کے اور خوب محنت سے پڑھاتا ہے اور محنت سے مطالعہ کرتا ہے تو یہ مجاہدہ ہوا جسم کا. لیکن قلب کا مجاہدہ نہیں ہے, یعنی اپنے دل کی حفاظت نہیں ہے, اخلاص نہیں ہے, یا دل میں گندے خیالات پکاتا ہے, یا نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا دل پر غم اٹھا کر, دل کا مجاہدہ نہیں کیا اس نے, تو یہ محنت بھی ضائع جانے کا خطرہ ہے. کیوں, یہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی, من زار عالما فقط زارنی, تو اس سے وہ عالم مراد ہے جو بد نظری بھی کرتا ہو. جو بد نظری کرتا ہو وہ عالم مراد ہوگا, یا عالم باعمل مراد ہوگا, متقی عالم مراد ہوگا. اس لیے مجاہدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جسمانی اور قلبی مشقت برداشت کرتا ہوں, اور یہ ہم سب کر رہے ہیں. دنیا کے لیے یہ ہم سب کر رہے ہیں, دنیا کے لیے اپنے جسم کو مجاہدے میں ڈالتے ہیں. ایک آدمی دکاندار ہے, خوب محنت کر رہا ہے, اور اگر کوئی ملازم ہے تو جسمانی محنت بھی کر رہا ہے, اور اگر اس کے بڑوں کی طرف سے کوئی ایسا حکم آ جائے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہو, افسر نے کوئی ایسا حکم دے دیا آفیسر نے جو اس کی طبیعت کے خلاف ہے, مگر دل پہ مجاہدہ کر رہا ہے, وہ برداشت کر رہا ہے اس کو. تو یاد رکھیں دنیا کے لیے یہ مجاہدہ ہم برداشت کر رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تم دین کے لیے برداشت کرو مجاہدہ. اصل مجاہدہ تو دین کے لیے برداشت کرنا ہے. تو فرمایا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ, تو خلاصہ یہ ہوا, مجاہدے کا خلاصہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہے, چاہے وہ جسم کی مشقت ہو چاہے دل کی مشقت ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مجاہدہ کرتا ہے اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا, خود اس کو فائدہ ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام عالموں سے بے پرواہ ہیں، اللہ کو کسی فائدے کی کیا حاجت ہے؟ اگر کوئی مجاہدہ کر رہا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا. مفتی محمد حسن امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے اور جامع المعقول والمنقول تھے، یعنی قرآن و حدیث پر بھی ان کو عبور حاصل تھا، اور یہ جو عقلی علوم ہیں جیسے منطق فلسفہ وغیرہ اس کے بھی بہت بڑے ماہر تسلیم کیے جاتے ہیں علماء کے حلقے میں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ تعلق بھی بڑا عجیب ہے. میں ایک مرتبہ کمرے میں موجود تھا وہاں لاہور میں، تو ان کے صاحبزادے حضرت کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت آپ جو بتاتے ہیں نا ہمارے والد صاحب کے بارے میں، یہ بالکل صحیح ہے. مفتی محمد حسن امرتسری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصلاح کا ان کو داعیہ پیدا ہوا، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی پر نظریں اٹھیں تو حضرت کے پاس گئے. حضرت کے ناز تھے بھائی. حضرت نے فرمایا مفتی صاحب ایسے بیعت نہیں کروں گا. قاری یامین صاحب ہوتے تھے حضرت کی خانقاہ میں، ان کو آپ اپنی تجوید کا امتحان دیجیے. خاص طور پہ علماء کا امتحان ہوتا تھا تجوید کا، قاری یامین صاحب مرحوم مقرر تھے اس کے لیے. انہوں نے اتنے بڑے مفتی کو فیل کر دیا. انہوں نے کہا حضرت ایمانداری سے یہ تجوید ان کی بالکل غلط ہے، قرآن صحیح نہیں پڑھتے. حضرت نے فرمایا چار شرطیں ہیں آپ کے لیے. نمبر ایک تو یہ کہ آپ قرآن شریف پہلے درست کریں، بیعت بعد میں ہوگی، پہلے فرض کام کیجئے، جو فرض ہے وہ کام کیجئے، پہلے بیعت ہونا تو سنت ہے، لہذا آپ قرآن شریف درست کیجئے، یہ فرض ہے. اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درست کرنا پڑے گا، بڑوں کے ساتھ نہیں. یہ اصل میں یہ وہی قلبی مجاہدہ کروانا تھا کہ اتنا بڑا مفتی اور وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن شریف درست کر رہا ہے، لہذا وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور وہ بھی تجوید میں کامیاب نہ ہو سکے. قاری یامین صاحب نے بتا دیا حضرت کو، حضرت نے فرمایا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن شریف درست کیجئے. مفتی اعظم پاکستان بنے اپنے وقت کے وہ، اور اس وقت بھی دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے بھائی، کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھے، لیکن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے اپنا قرآن درست کیا. یہی ہمارے حضرت نے ہردوئی میں، حضرت کی تجوید اس میں کچھ خامی تھی، اور مولانا شاہ راہل صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنی، فرمایا نہیں تجوید صحیح نہیں ہے آپ کی، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درست کیجیے. اور چاہیں تو میں قاری صاحب کو لگا دیتا ہوں، آپ کے کمرے میں آ جائیں گے. حضرت نے عرض کیا نہیں، میں بچوں کے ساتھ ہی بیٹھوں گا، وہیں بیٹھ کے درست. بڑے بڑے یہ اکابر یہ حضرات، انہوں نے اپنے نفس کو ایسے مٹایا تھا. نہ لو نام الفت جو خودداریاں ہیں، بڑی ذلتیں ہیں بڑی خواریاں ہیں، جو آسان سمجھو تو ہے عشق آسان، جو دشوار کر لو تو دشواریاں ہیں. تو نمبر ایک تو شرط یہ لگائی مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ تجوید درست کریں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کریں. نمبر دو، آپ نے دورہ پڑھا ہے غیر مقلدین سے، دورہ حدیث. آپ جائیے کہ کسی مقلدین کے مدرسے میں جا کے دورہ حدیث دوبارہ کیجیے، جو تعلیمی سال کا آخری موقع ہوتا ہے، آخری سال ہوتا ہے یہ دورہ حدیث کا. انہوں نے غیر مقلدین سے پڑھا تھا، فرمایا جائیے کسی مقلدین کے مدرسے میں پڑھیے. دوسری شرط یہ، اور وہ اس کے لیے ایک سال درکار تھا، لیکن مردے کیا نہ کرتے. اور تیسری بات یہ ہے جو بڑی سخت تھی اور کڑوی بھی تھی، فرمایا آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، امرتسر سے. امرتسر بھارتی پنجاب، مشرقی پنجاب کا ایک شہر ہے امرتسر. تو فرمایا حضرت نے کہ آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، پنجاب میں عورتوں کو مارا جاتا ہے، پٹائی لگائی جاتی ہے، لہذا مجھے اپنی، اور اس بات کی تو خاص طور پہ تصدیق کی تھی مولانا فضل الرحیم صاحب نے، کہ فرمایا کہ مجھے اپنی بیوی سے لکھوا کر لا کر دیجئے کہ ہمیں کوئی، یہ انہوں نے ہمیں بہت اچھی طرح رکھا ہوا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تیسری شرط یہ ہو گئی. چوتھی شرط یہ کہ 40 خط لکھنے پڑیں گے اصلاحی, چاہے ایک مجلس میں لکھیں چاہے متفرق لکھیے, لیکن بہرحال 40 خط پہلے لکھیے. یہ چار شرطیں پہلے پوری کیجئے, پھر بعد میں بیعت کی بات ہوگی. اور لیکن دل پر چوٹ لگ چکی تھی, بہت بڑے مفتی تھے, لہذا یہ ساری شرطیں پوری کی. دورہ بھی دوبارہ پڑا, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے قرآن شریف درست کیا. بیوی کے ساتھ رویہ واقعی ٹھیک نہیں تھا, تو ایک دم یکسر تبدیل ہو گئے, یہاں تک کہ بیوی نے, اہلیہ نے خود کہا کہ کیا ہو گیا آج کل, آپ تو ایسے نہیں تھے, آپ تو بڑے تبدیل ہو گئے, نرم ہو گئے. بس حضرت مفتی صاحب کو اسی وقت کا انتظار تھا, انہوں نے جلدی سے پرچہ آگے کیا کہ اس پر لکھ دو, آئندہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہی سلوک جاری رکھیں گے, تم سے یہی رویہ جاری رکھیں گے, بس تم لکھ دو, ہمیں اپنے شیخ کو دکھانا ہے. انہوں نے لکھ کر دے دیا, یہ شرط بھی پوری ہو گئی. بہرحال اور 40 خط انہوں نے ایک ہی مجلس میں لکھے, ایک ہی بیٹھک میں انہوں نے ایک ہی نشست میں 40 خط لکھ لیے اور حضرت کو پیش کر دیے. تو یہ چاروں شرطیں جب پوری ہو گئیں تو حضرت نے بیعت فرما لیا. بڑی مشکل سے پھر ایک مرتبہ حضرت کے پاس کچھ وقت لگانے کے لیے حاضر ہوئے, تو وہاں سے تار, اس وقت تار کہلاتا تھا, تار آیا کہ آپ کی اہلیہ بیمار ہیں. انہوں نے آ کے بتایا حضرت کو کہ حضرت میری اہلیہ بیمار ہیں, گھر سے اطلاع آئی ہے, فرمایا جائیے, اب یہاں ثواب نہیں ہے, اب شیخ کے پاس ثواب نہیں ملے گا, جائیے اہلیہ کی تیمارداری کیجئے, خیال رکھیے. تو انہوں نے عرض کیا حضرت میں تو بڑی مشکل سے, میرے پاس تو ویسے ہی وقت نہیں ہوتا, مدرسے کی مصروفیات ہیں, میں تو بہت مشکل سے وقت نکال کے آیا ہوں, اب آپ فرما رہے ہیں کہ جاؤں تو میں کیسے جاؤں, میرا تو جی نہیں چاہ رہا. اس پر جو بات حضرت نے فرمائی تھی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے, وہ بہت کام کیا. دراصل وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, تو چونکہ مفتی صاحب جامع المعقول والمنقول تھے, منطقی آدمی تھے, ان کو اسی لائن سے حضرت نے جواب دیا, فرمایا دیکھیں چار صورتیں ہیں. نمبر ایک, بندے کو تکلیف میں رکھ, یہ جو تکلیف آتی ہے نا, ما اصابک من مصیبۃ فمن اللہ, ہر چیز مصیبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. تو اب اس میں ایک پہلی صورت تو یہ ہے کہ بندے کو مصیبت میں رکھ کے 100% اللہ اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہوں, فرمایا یہ صورت باطل ہے, اس لیے کہ ان اللہ لغنی عن العالمین اس آیت میں بھی گزرا, اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی فائدے کی, لہذا یہ صورت باطل ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ 50% بندے کا فائدہ ہو اور 50% اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہو, فرمایا یہ صورت بھی باطل ہے, اس میں 50% ہی صحیح, اللہ کا فائدہ اٹھانا تو لازم آ رہا ہے, لہذا یہ صورت بھی باطل ہے, اللہ تو ایک فیصد فائدے کے بھی محتاج نہیں ہے, اللہ کو کیا ضرورت ہے. تیسری صورت فرمایا یہ ہے کہ نہ بندے کا فائدہ اور نہ اللہ کا فائدہ, بندے کو مصیبت میں اللہ نے رکھا, بیماری میں, پریشانی میں, تنگ دستی وغیرہ میں, اور نہ بندے کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا, نہ اللہ کو پہنچ رہا ہے, اللہ کو ویسے ہی محتاج نہیں ہے فائدے کے, فرمایا یہ صورت بھی باطل ہے, اس لیے کہ اس میں ایک عبث کام, عبث اور بیکار کام کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے, اور اللہ کوئی بیکار کام کرتے ہی نہیں ہے, اللہ حکیم ہے, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا, لہذا یہ صورت بھی باطل ہے. پھر فرمایا چوتھی صورت ہے وہ متحقق ہے, اور وہ یہ ہے کہ 100% بندے کا فائدہ ہو, پانچویں کوئی صورت نہیں ہے, 100% بندے کا فائدہ, اللہ تکلیف میں رکھ کر بندے کو 100% اسی کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, یہی چوتھی صورت ہی متحقق ہے. بس یہ بتایا, اور ایک جملہ اور فرمایا حضرت نے, فرمایا کہ جب ایمان مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے, تو مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے, مقدر بڑے خوف سے, موٹے خوف سے, اور مقدر چھوٹے کاف سے, تو یعنی تکدر ہونا, پریشان ہونا, قلبی کچھ تشویش ہونا, اس کو تکدر کہا جاتا ہے. تو فرمایا جب مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے, تو مقدر میں لکھے ہوئے پر مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے. بس یہ چند باتیں حضرت نے فرمائی, تو مفتی صاحب کو شرح صدر ہو گیا اور وہ چلے گئے. تو بس یہی ہے. اس آیت میں بھی یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, جو مجاہدہ کرتا ہے, تکلیف برداشت کرتا ہے, بیماری آ گئی اس پہ صبر کیا, کوئی مصیبت آ گئی اس کو برداشت کیا, کسی نے کوئی کڑوی کسیلی کہہ دی اس کو اللہ کے لیے برداشت کیا, تو وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, اس کا 100% فائدہ اسی کو پہنچتا ہے. اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اللہ تعالیٰ تمام عالموں سے بے نیاز ہیں, اللہ کو کسی فائدے کی ضرورت نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, مجاہد کون ہے؟ مجاہد وہ شخص ہے جو اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں اپنے نفس سے مجاہدہ کرے. یہ وہ چیز ہے کہ اگر یہ ہمیں حاصل نہ ہوئی, یہ چیز اگر ہمیں حاصل نہ ہوئی تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. بلکہ ایک جگہ تو فرمایا, اولئک کالانعام بل ہم اول, جانوروں سے بھی بدتر ہیں. بعض طبقے ایسے بھی ہیں. یہ مجاہدہ اگر ہم نے نہ کیا, اور مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ مجاہدہ کون سا مجاہدہ ہے؟ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, یہ کون سا مجاہدہ ہے کہ مجاہد وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اللہ کے راستے میں, اللہ کی اطاعت میں. یہ مجاہدہ یہ ہے کہ نفس کہہ رہا ہو کہ فلاں کام کرو, وہ فلاں کام. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دو ہی چیزیں ہوں گی, نفس ایک بات کو کہہ رہا ہو, تقاضا کر رہا ہو, تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ کام اللہ کی اطاعت میں داخل ہوگا یا نافرمانی میں داخل ہوگا. اور نفس کی تعریف یہ ہے کہ مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ کا نام نفس ہے. مرغوبات طبعیہ یعنی وہ چیزیں جو طبیعت کو اچھی لگیں مگر وہ غیر شرعیہ ہوں, شرعیت کے خلاف ہوں, اللہ نے منع کیا ہو, یہ نفس ہے. اور مرغوبات طبعیہ شرعیہ کا نام نفس نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر نفس نے یہ تقاضا کیا کہ آج بریانی کھائی جائے, اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے تو گھر میں آپ سامان لے آئیے, پکوا لیجیے. بازار میں کھانے سے تو پرہیز کرنی چاہیے. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر مجبوراً کھانا چاہیے بازار میں مجبوراً, اور مجبوراً کھانا بھی پڑ جائے تو جگہ اور برتن تبدیل کر دیں, اس جگہ نہ بیٹھ کے کھائیں, اپنے گھر پر لے آئیں اور برتن بھی گھر کا استعمال کریں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی جگہوں کو جب ہم برکت والا سمجھتے ہیں, ہم گمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون حاضر ہوئے, تھانہ بھون کی خانقاہ میں تشریف لائے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ. تو وہاں دو مسلح اس وقت رکھے ہوئے تھے, ایک حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا, ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شیخ کا تھا. دونوں پر دو دو رکعت نماز پڑھی اور دیر تک دونوں پر دعائیں فرماتے رہے. وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ وہ مسلح ہے جس پر یہ دونوں بڑے اکابر اللہ والے عبادت کیا کرتے. تو جن یہ اگر ہم ان جگہوں کو جہاں پر اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہیں, رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر, اسعد مولانا اسعد اللہ صاحب سہارنپوری, مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم تھے, حکیم الامت کے خلیفہ تھے, مولانا شاہ راؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اساتذہ میں سے تھے. وہ فرماتے ہیں, رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین, ملک بمانے فرشتے, رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے, جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. ایسی زمین پر تو فرشتوں کو رشک آتا ہے. تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں مسلوں پر نماز پڑھی اور دونوں پر دعائیں فرمائیں. تو بھائی جب ہم ان جگہوں کو جہاں پر اللہ والے اللہ اللہ کرتے ہیں برکت والا مانتے ہیں, تو گناہگاروں کی جگہوں کو بھی جہاں گناہگار آ کے بیٹھتے ہیں ان کی بھی نحوست ماننی پڑے گی. اور جن برتنوں کو ہم برکت والا جانتے ہیں بلکہ اللہ والوں کا جھوٹا کھانا ہم پسند کرتے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ لوازمات میں سے نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی اللہ والے کا آج تک ہم نے جھوٹا کھایا ہی نہیں, تو بھائی کیا ہو گیا, کوئی گناہ تو نہیں کیا آپ نے؟ حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی طبیعت ہی نہیں تھی, انہوں نے کبھی اپنے شیخ کا جھوٹا نہیں پیا, کبھی بھی ان کی طبیعت ہی نہیں تھی, ان سے جھوٹا پیا ہی نہیں جاتا تھا. لیکن کیا وہ اللہ والے نہیں بنے؟ کیا ان کی اصلاح نہیں ہوئی؟ یہ سب توہمات ہیں کہ نہیں یہ بہت ضروری چیز ہے. کوئی ضروری چیز نہیں, اصل چیز بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے. وہ کرتے نہیں ہیں, پیر دبانے کا شوق ہے, جھوٹا پینے کا شوق ہے, بھائی اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر ایک آدمی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہا, پیر دبا رہا ہے, ہدیے لا کے دے رہا ہے, اور وہ جھوٹا پانی ہے, حضرت کچھ جھوٹا دے دیجیے, کچھ یہ تسبیح لے لیجیے مجھے استعمال کر کے دے دیجیے, بھائی اس کا کیا فائدہ؟ جب تو عمل ہی نہیں کرتا, ان کی تعلیمات کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اپنی طبیعت کے آگے, تو فائدہ کیا ان چیزوں کا؟ کوئی فائدہ نہیں. ہاں یہ چیزیں اس وقت فائدہ دیں گی جب تعلیمات پہ عمل بھی کرتا ہو, تو یہ چیزیں نافع بھی ہیں, نافع بھی ہیں. روایات میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو یہ زمزم کا کنواں ہے اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا. آج جو ہم زمزم پی رہے ہیں نا, تو یہ حضور کا جھوٹا ہمیں حاصل ہو رہا ہے. آج تک اللہ نے ایسی چیز ہمیں دے دی کہ آپ حضور کا جھوٹا پی رہے ہیں, کیوں نہیں شفا ہوگی اس میں؟ کیوں برکت نہیں ہوگی؟ ڈول بھر کر پانی پیا, اتنا بڑا ڈول میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نکالا منہ, اور اس سے ہی منہ لگا کے پانی پیا, اور جو اپنا جھوٹا تھا وہ ڈال دیا اس میں, باقی بچا ہوا زمزم کے کنویں میں ڈال دیا. تو آج امت جو پی رہی ہے وہ اسی کی برکات تو لے رہی ہے نا. ایک تو زمزم کی اپنی برکت ہے, لیکن یہ اس وقت مفید ہے جب دین پر عمل کر رہا ہو, جب تقویٰ ہو, گناہوں سے بچ رہا ہو. ما زمزم لما شرب له, فرمایا ایسا شخص تو وہ ہے کہ جو وہ زمزم پیتے وقت جو دعا اس کے دل میں ہو, جو خواہش اس کے دل میں ہو زمزم پیتے وقت, اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ما زمزم لما شرب له. تو زمزم پیتے ہوئے دعا بھی یہی ہے, اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. زمزم پینے کی دعا یہی ہے کہ اللہ مجھے, میں طلب کرتا ہوں علم نافع اور واسع وسعت کے ساتھ رزق اور ہر بیماری سے شفا. عجیب دعا ہے یہ, وشفاء من کل داء, ہر بیماری سے. اس میں روحانی بیماریاں بھی آ گئی, تکبر, حسد, کبر, حب جا, سب چیزیں داخل ہو گئیں, اور جسمانی بیماریاں بھی, کینسر ہے اور نہ جانے کیا کیا بیماریاں خدا جانے وجود میں آ رہی ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں, زمزم میں اس شفا کے مفہوم میں داخل ہیں. تو بہرحال یہ مجاہدہ اصل میں جو یہ اصل مجاہدہ یہ ہے کہ آدمی کا نفس تقاضا کر رہا ہو کسی ایسی چیز کا جو شریعت کے خلاف ہو, اللہ کی مرضی کے خلاف ہو, اور وہ اس کے خلاف چلے, اس کو پورا نہ کرے, یہ اصل مجاہدہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو نہ گناہگار مسلمانوں کو حاصل ہے نہ کافروں کو حاصل ہے, نہ گناہگار مسلمانوں کو حاصل ہے نہ کافروں کو حاصل ہے. اگر ان کو بھی حاصل ہو جائے تو یہ بھی اللہ والے ہو جائیں. ہے ضبط و شوق, ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, یہ حال ہوتا ہے اللہ کے نیک بندوں کا, یہ حال ہوتا ہے. ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے. دل نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے کہ فلاں گناہ کرو, میں دل کو پریشان کر رہا ہوں کہ میں اس کی خواہش پوری نہیں کر رہا, تو دل کو پریشانی ہو رہی ہے. دل مجھے پریشان کر رہا ہے گناہ کرو, میں کہہ رہا ہوں نہیں کروں گا, تو دل پریشان ہو رہا ہے میرے نہ کرنے سے. بس یہ جنگ چل رہی ہے. یہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اللہ تعالیٰ فرماتا بس یہی کرتے رہو یہی کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات, شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش, شوق ہو رہا ہے گناہ کا, اشتیاق ہو رہا ہے اور اس کو ضبط کیا جا رہا ہے اللہ کے لیے, بس یہی دن رات کشمکش چل رہی ہے. دل مجھ کو میں ہوں دل کو پریشان کیے ہوئے. یہ نعمت جس کو حاصل نہیں ہے وہ اس کو اللہ کی دوستی اللہ کا تعلق نہیں مل سکتا. اللہ کا تعلق اسی چیز سے حاصل ہوتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں وہ ذرا سی بات جو خلاصہ ہے تصوف کا, خلاصہ وہ یہ ہے کہ اگر کسی نیکی کا موقع آ جائے اور اس میں سستی ہو رہی ہو تو اس سستی کا مقابلہ کر کے اس نیکی کو انجام دے. سستی کا مقابلہ بس یہی شیخ بتا دیتا ہے کہ کیسے آپ مقابلہ کریں گے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے یہ کہا کہ حضرت وہ میں فجر کے لیے اٹھ تو جاتا ہوں لیکن بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. حضرت اب یہ آپ بتا دیجئے میں کیسے اس گناہ سے بچوں کہ میں جماعت کی نماز چھوٹ جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے فجر کی. حضرت نے فرمایا سانس روک لیا کرو. اب یہ شیخ یہ چیزیں یہ ذرا ذرا سے چٹکلے جن کو ہم شاید سمجھتے بھی نہ ہو, سانس روک لو کہ اچھا اگر تو مجھے اٹھنے نہیں دیتا اپنے نفس سے کہہ دو نہیں اٹھنے دیتا تو جا میں بھی سانس نہیں لیتا. تو کہے گا مولوی صاحب اٹھ جائیے صوفی صاحب اٹھ جائیے نماز چلیے بعد میں آرام کر لیجیے گا نماز پڑھ لیجیے. یہ ہے مجاہدہ, اس کو مجاہدہ کہتے ہیں کہ مشقت میں ڈالے اپنے آپ کو. یہ اللہ کو مطلوب ہے. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. اللہ کو تو ہم سے یہ چاہیے کہ ہم اپنے حرام ارمانوں کا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہیں ان کا خون کر دیں. جس گناہ کا تقاضا ہو ہم اس کا خون کر دیں. اللہ کو یہ مطلوب ہے ہم سے, خون ارماں, خون حسرت, خون آرزو, خون دل, بس یہ مطلوب ہے. نہ ان کو جان چاہیے, نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, نہ دل چاہیے نہ جان چاہیے. شہید بھی حاضر ہوگا قیامت کے دن, لایا جائے گا اس سے کہا جائے گا وہ کہ, اور اللہ فرمائیں گے جا تو نے اس لیے کیا تھا کہ شہید تو اس لیے ہوا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, تو کہا جا چکا. تو ایسی جان چاہیے اللہ کو, یہ جان چاہیے اللہ کو. جان تو اس نے دی لیکن ایسی جان اللہ کو نہیں چاہیے. اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے جب اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ جان دے دو تمہیں اچھا کہا جائے گا, تمہیں تمہارے اعزاز میں محافل منعقد ہوں گی, تمہیں تمغے دیے جائیں گے, اعزازات دیے جائیں گے, جان دے دو, اس نے جان دے دی. اس کو تو یہ چاہیے تھا کہ پہلے اپنے اس حرام ارمان کا خون کرتا کہ نہیں بھائی میں اس جذبے پہ جان نہیں دوں گا, میں تو اللہ کے لیے جان دوں گا اگر دوں گا تو پہلے وہ اپنے حرام ارمان کا خون کرتا پھر اس کی جان دینا معتبر ہوتا. تو اصل حرام ارمان کا خون ہے جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے. نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارماں چاہیے. نہ نفس ہمارا خدا ہے نہ دل ہمارا خدا ہے. وہ ایک بزرگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. تو کوئی آدمی وہاں سے گزرا وہ اس نے بدگمانی کر لی کہ وہ تو کافر ہو گئے, اتنے بڑے بزرگ بنے پھرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. تو اس نے کہا یہ آپ اتنے بڑے اللہ والے بنے پھرتے ہیں اور آپ یہ بات کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تم پہلے پوچھ تو لو مجھ سے, وضاحت تو لے لو. آدمی کو اپنے کلام کا حق حاصل ہے, اس کی وضاحت کا شریعت نے اس کو حق دیا ہے. تو فرمایا میں یہ میرے نفس نے مجھے تقاضا مجھ سے کیا تھا کہ فلاں گناہ کر لو, تو میں اس سے یہ کہہ رہا تھا اپنے نفس سے کہ نہ تو میرا خدا نہ میں تیرا بندہ. یہ بات تھی. بدگمانی بڑی بہت خطرناک چیز ہے. پہلے آدمی تحقیق تو کر لے, تو نہ دل ہمارا خدا ہے نہ نفس ہمارا خدا ہے جو ہم ان کی مانیں. جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوشی ہے, یعنی اللہ کی جو ان کی خوشی ہے یعنی اللہ کی خوشی وہی اپنی بھی خوشی ہے. جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوشی ہے. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہے ادھر ہم. جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہے ادھر ہم. اے دل تیری بات ہم نہیں مانیں گے, تو جو ہمیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے ہم تیری نہیں مانیں گے. دل کی مانوں یا خالق دل کی, دل کے آگے سوال رکھا ہے. دل کی مانوں یا خالق دل کی, دل کے آگے سوال رکھا ہے. یعنی دل جب کوئی گناہ کا تقاضا کرے تو دل سے یوں کہنا چاہیے کہ تیری ماننی چاہیے یا تجھے جس نے پیدا کیا ہے اس کی ماننی چاہیے, یہ پوچھنا چاہیے دل سے. تو یقین مانے دل سے آواز آئے گی, دل کہے گا ہاں بھائی ماننی تو اللہ ہی کی چاہیے. کوئی بہت ہی خبیث دل ہوگا جو کہے گا نہیں اللہ کی مت مانو میری مانو جو میں کہہ رہا ہوں, ورنہ ایسے دل ہوتے نہیں ہیں عام طور پہ. آپ جب دل میں تقاضا ہو رہا ہو آپ رکھیے اس کے آگے سوال رکھیے کہ آپ کی مانے یا آپ جس نے آپ کو پیدا کیا اس کی مانے, یہ بتا دو پہلے. گناہ ہم بعد میں کریں گے, پہلے یہ بتاؤ گناہ نہ کرنا یا نہ کرنا یہ بات کی بات ہے, پہلے اس سوال کا جواب دے دو. تو دل یہی کہے گا کہ نہیں بھائی ماننی تو اللہ ہی کی چاہیے. تو بس اسی وقت اس سے کہنا چاہیے کہ بھائی تم کیوں مجھے گناہ پہ اکساتے ہو, کیوں گناہ کرنے کو کہتے ہو. یہ باتیں جب تک ہم نہیں کریں گے ہمیں کیسے نسبت حاصل ہوگی, کس طرح تعلق مع اللہ حاصل ہوگا. ذرا دل اپنے ہی دل سے باتیں کیجیے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ آخر زمانے میں جب بہت ذوف ہو گیا تھا تو رات کو اٹھے تہجد کے لیے, تو فرمایا میرے نفس نے مجھ سے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ بوڑھے بھی ہو گئے ہیں, سردیوں کی راتیں بھی ہیں اور اس وقت آپ بیمار بھی چل رہے ہیں, ذوف بھی آپ کو بہت ہے, اور سب سے آخر میں ہتھوڑا یہ لگایا کہ تہجد کوئی فرض تو ہے نہیں. فرمایا میرے نفس نے مجھ سے یہ کہا. فرمایا میں نے بھی اس کو جواب دیا کہ ہاں بھائی کہتے تو تم ٹھیک ہو, میں ضعیف بھی ہو گیا ہوں, آج کل بیمار بھی چل رہا ہوں, سردیوں کی راتیں بھی ہیں اور تہجد کوئی فرض تو ہے نہیں, لیکن یہ بات تو ہے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے. اس سے تو انکار نہیں ہے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے. تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ دعا کر لیتے ہیں, دعا ہی کر لیتے ہیں. تو اس پر نفس راضی, فرمایا اس پر میرا نفس راضی ہو گیا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا. اٹھ کے بیٹھنے کی اس نے اجازت دے دی تو تھوڑی دیر دعا کی. تو پھر فرمایا میں نے اپنے نفس سے پھر کہا کہ بھائی بغیر وضو کے دعا کرنا تو مناسب بھی معلوم نہیں ہوتا, اقرب الی الاجابہ یعنی قبولیت کے جو قریب ہے وہ یہ ہے کہ باوضو ہو کے دعا کی جائے. تو باوضو بھی ہو لیتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ وضو بھی کر لیجئے. تو فراغت حاصل کی, اس کے بعد وضو فرمایا, اور جیسے ہی وضو فرما کر باہر تشریف لائے فوراً نیت باندھ لی, فوراً نیت باندھ لی. یہ دھوکہ دینا مستحب ہے نفس کو, یہ دھوکہ دینا نفس کو دھوکہ دیجئے, اس کو دھوکہ دے کے مکر جائیں, وعدہ کر کے مکر جائیں جیسے ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے کیا. یہ ہیں اللہ والے. اچھا بھائی چلو اب دعا کر لیں گے آ کے, پھر اتنی تو وضو ہی تو کر لیں بس وہ آ کے اور نیت باندھ لی جلدی سے. یہ ہے نفس کو دھوکہ دینا چاہیے, یہاں دھوکہ دینا چاہیے. اور نفس سے وعدہ کر کے مکر جانا یہ بھی صحیح ہے, آپ مکر جائیے ہم بعد میں کر لیں گے, اور کرے نہیں. لیکن بہرحال جب تک ہم یہ مجاہدہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں کوئی مرتبہ کوئی مقام کوئی منزل حاصل نہیں ہوگی. اسی کو فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. اور راستے بھی کیا کھولتے ہیں, دیکھیے راستے کو طے کروانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ سے کسی نے کوئی راستہ پوچھا, کسی منزل کا پتہ پوچھا اور آپ نے بتا دیا بھائی یوں جائیے ایسے جائیے فلاں جگہ جا کے مڑیے آپ کی منزل آ جائے گی, جہاں آپ جانا چاہتے ہیں پہنچ جائیں گے. اس کو اراد و طریق کہتے ہیں ہمارے یہاں, راستہ دکھا دینا کہ بھائی یہ بتا دیا راستہ. اور ایک یہ ہے کہ آپ سے کسی نے راستہ پوچھا اور آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا کہ آئیے تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں, میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. میں ہاتھ پکڑ کے آپ نے اس کو پہنچا دیا کہ یہ لیجیے یہ آپ کی منزل آ گئی. یہ ایک دوسرا طریقہ ہے منزل تک پہنچانے کا, راستہ طے کرانے کا. اس کو ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے, مطلوب تک پہنچا دینا کسی کو, اس کی منزل تک پہنچا دینا. تو حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ مجاہدہ اللہ کے راستے میں کرتے ہیں ان کو ایصال الی المطلوب حاصل ہوتا ہے کہ اللہ ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اور وہ کیسے پہنچاتے ہیں, اللہ یجتبی, خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ, اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ جس کو چاہتے ہیں جذب فرما لیتے ہیں. جذب الاجتباء من الجذب جبی والجبی هو الجذب. یہ اجتباء جو یہاں یجتبی کا لفظ ہے یہ جذبن سے ہے اور جبیون سے ہے اور جبیون جذبن سے ہے. یہ تفسیر ہے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ. اور جذب کے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بھائی کپڑے نے یا روئی نے یا ٹیشو پیپر نے پانی جذب کر لیا یعنی کھینچ لیا. اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. اور جس کو اللہ اپنی طرف کھینچ لیں, جس کو اللہ اپنی طرف کھینچے ہوئے ہوں, سچ بتائیے نفس اور شیطان اس کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں؟ نفس اور شیطان میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کے کھینچے ہوئے کو اپنی طرف کھینچ لیں؟ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو. اور اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرنا بھی چاہے, گناہ کا موقع بھی ہو, گناہ کرنا بھی چاہتا ہو, پھر بھی گناہ نہ کر پائے. یہ علامت ہے جذب کی. لہذا گناہ کرنے کی خواہش ہو, گناہ کا موقع بھی ہو, پھر بھی گناہ کا موقع نہ مل سکے, اس پر اللہ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ کا شکر ہے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ گناہ کا موقع نہیں مل سکا. یقیناً اللہ نے بچایا ہے, ورنہ نفس اور شیطان نے تو پورا زور لگا لیا تھا. تو یہ اللہ کا بڑا انعام ہے جو متوجہ ہوا ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم کے قاعدے تھے, اللہ اس نعمت کو اور بڑھائیں گے کہ تم اگر شکر کرو گے تو اللہ ضرور بے ضرور اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے. اللہ اور نعمت دیں گے یہ کہ ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تب بھی اللہ ہمیں بچائیں گے, موقع بھی ہو گناہ کا تب بھی اللہ ہمیں بچائیں گے. بہرحال جب ایسا موقع آ جائے کہ گناہ کا موقع بھی تھا, گناہ کے اسباب بھی تھے, پھر بھی ہم گناہ کر نہ پائے کسی وجہ سے, کوئی ایسا بہانہ بن گیا کہ نہیں کر سکے گناہ, اس پر تو خوب شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ یہ موقع بار بار آئیں. یہ علامت ہے جذب کی. جو اس کی قدر کرے گا اس کو بار بار موقع ملے گا اور ایک وقت آئے گا کہ پورا ہی جذب ہو جائے گا. پھر اس سے گناہ تو ہوں گے لیکن احیاناً کبھی کبھی گناہ ہوں گے, اور کبھی کبھی گناہ ہوں گے پھر بھی اللہ توفیق دے دیں گے توبہ کی. چونکہ بہرحال انسان ہے بشر ہے. ایک مرتبہ وہ ترکی کے سفر میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کے پاس کچھ ہدایا وغیرہ جو حضرت کو ملے تھے اور حضرت کی رقم تھی وہ رکھوائی. تو کونیا جا رہے تھے مولانا روم کی خانقاہ, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کی طرف بس میں سفر ہو رہا تھا. تو ایک جن صاحب کے پاس وہ کچھ رکھے ہوئے تھے پیسے, اچھی خاصی رقم تھی, ہدایا تھے. تو یہ بسیں راستے میں رک جاتی ہیں ہوٹلوں پر, وہاں ناشتہ وغیرہ ہوتا ہے, کھانا ہوتا ہے. تو سب لوگ اترے, یہ صاحب بھی جانے لگے, ان کو حضرت والا نے روکا, فرمایا آپ رک جائیے, آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے, اتنے پیسے موجود ہیں, آپ مت جائیے, ایسا نہ ہو کوئی گر جائے, کوئی جیب سے نکال لے, آپ کے لیے میں ناشتہ یہیں منگاتا ہوں. لہذا ان کو وہاں روکا گیا, ناشتہ ان کا وہیں منگوایا گیا. ناشتہ وغیرہ سے جب فارغ ہوئے پھر فرمایا دیکھو میں نے آپ کے پاس کچھ پیسے اور کچھ رقم وغیرہ رکھوائی تھی اور میں نے آپ کو وہاں نہیں جانے دیا, نیچے نہیں اترنے دیا, ہوٹل پہ نہیں جانے دیا, اس کی اس رقم کی حفاظت کی وجہ سے, اس نقطۂ نظر کہ یہ رقم کہیں ضائع نہ ہو جائے, یہ دولت کہیں ضائع نہ ہو جائے. لہذا جس اسی سے سمجھ پھر حضرت نے سمجھایا, جس شخص کے دل میں اللہ اپنے قرب کی, اپنے تعلق کی, اپنی محبت کی دولت اس کے دل میں رکھتے ہیں, اس کو بھی جب وہ گناہ کی طرف جانا چاہ رہا ہو, جیسے تم جانا چاہ رہے تھے ناشتے کے لیے, میں نے تمہیں پکڑ کے روکا ہے, اسی طرح وہ جس کے دل میں اللہ اپنے قرب, اپنے تعلق, اپنی محبت کی دولت رکھتے ہیں, اس کو بھی جب وہ گناہ کی طرف جانا بھی چاہ رہا ہو تو اللہ اس کو روک لیتے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے, تیرے پاس تو میرے تعلق کی دولت ہے, تیرے پاس تو میری محبت کی دولت موجود ہے تیرے دل میں, تو کہاں جا رہا ہے, اس کو روکا جاتا ہے. وہ کیسے روکا جاتا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں, وہ بہانے ہوتے ہیں, مختلف بہانوں سے اس کو روک لیا جاتا ہے, کبھی کچھ بہانہ ہو جاتا ہے وہ گناہ نہیں کر پاتا, نافرمانی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر پاتا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, اس کا تعلق یہ اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں جذب فرمانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم اس کی قدر کریں اور اس پر شکر ادا کریں تو یہ نعمت بڑھتی چلی جائے گی. لئن شکرتم لازیدنکم کے فائدے سے, تو اس کو فرمایا والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کریں گے تو ہم ان کو ہاتھ پکڑ کر, گویا اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے لنہدینہم سبلنا کا, کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو منزل تک پہنچا دیں گے. اور مجاہدے چار قسم کے ہیں, تفسیر روح المعانی میں اس کو ذکر فرمایا گیا کہ والذین جاہدوا فینا سے کیا مراد ہے, الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا, یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اوامر, ہمارے احکامات پر عمل کرنے کے لیے مشقت برداشت کرتے ہیں. نماز پڑھنا, وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اللہ فرما رہے نماز کے بارے میں, نماز بڑی بھاری چیز ہے, نماز بڑی بھاری, ذرا کبھی جماعت سے نماز رہ جائے پھر دیکھیں نماز کیسی بھاری معلوم ہوتی ہے, اور جماعت سے پڑھ لے آدمی تو کتنا ہلکا معلوم ہوتا ہے. یہ جماعت کی برکت ہے, مسجد کی برکت ہے. وہی نا لکبیرہ, اللہ فرما رہے ہیں جس کے بارے میں کہ یہ بڑی بڑی بھاری چیز ہے, آسان نہیں ہے اس کو ادا کرنا, مشقت ہوتی ہے. اب یہ مجاہدہ برداشت کر کے نماز کا پڑھنا, مجاہدہ کر کے روزہ رکھنا, اب گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں, پیاس برداشت کر کے روزے کو رکھنا اور لمبا روزہ سردیوں کے مقابلے میں, حج کرنا, حج کوئی معمولی عبادت ہے, مشقت ہی مشقت ہے. اس قدر آسانیاں ہو گئیں آج کل کے دور میں, اس کے باوجود مشقت باقی ہے. وہ اس وقت کیسی مشقت ہوتی ہوگی جب یہ آسانیاں نہیں تھیں. لہذا یہ عوامر ہیں, ان کو پورا کرنا مشقت اٹھا کے, یہ مجاہدہ ہے. دوسری تفسیر یہ ہے الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا, کہ جو مشقت اٹھاتے ہیں ہماری رضامندی کی خاطر, اخلاص, اخلاص کے لیے, اخلاص کی خاطر مشقت اٹھاتے ہیں اپنے دل پر کہ نہیں میں اللہ کی رضا کے لیے عمل کروں گا, مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں. دکھانا تو ہے نا, دکھانے کا رخ ہمیں پھیرنا ہے بس اللہ کی طرف, ہم پھیر دیتے ہیں مخلوق کی طرف. دکھانا تو دونوں طرف پایا جاتا ہے, ایک آدمی اخلاص کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو تو دکھاوا یہاں بھی ہے لیکن وہ اللہ کے لیے ہے, اور ایک آدمی دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں, وہاں یہاں بھی دکھلاوا ہے لیکن مخلوق کے لیے, اس کا رخ مخلوق کی طرف ہے, خالی رخ پھیرنا ہے اللہ کی طرف. اور یہ رخ پھیرنے کا مجاہدہ قلبی مجاہدہ ہے. الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا, ہماری مرضیات کو تلاش کرنے کے لیے وہ مجاہدہ کرتے ہیں. تیسری تفسیر, الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا, ہمارے دین کی نصرت کے لیے, ہمارے دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے, ہمارے دین کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں, یہ بھی اس تفسیر میں داخل ہے. والذین جاہدوا فینا کی تفسیر میں داخل ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت و تبلیغ میں نکلا, یہ بھی اس میں داخل ہو گیا, اسی انعام میں اسی تفسیر میں داخل ہو گیا. دین کا سفر کیا, اس میں مشقت آئی, اس وہ بھی اس میں داخل ہے. بہرحال تیسری تفسیر یہ ہے, الذین اختاروا المشقۃ فی نصرت دیننا, ہماری نصرت, ہمارے دین کی نصرت کے لیے وہ مشقت اٹھاتے ہیں, مجاہدہ برداشت کرتے ہیں. چوتھی تفسیر, الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا, کہ جو ہماری منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں مشقت اٹھاتے ہیں. یہ وہی ہے نفس کی جو تعریف میں نے عرض کی تھی نا, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, یہ نفس کی تعریف ہے کہ نفس ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہو وہ طبیعت کے وہ شریعت کے خلاف ہو, بس یہ اس سے بچنے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. یہ دل پر مشقت ہوتی ہے, جا دل تجھے چھوڑا کہ جدھر وہ ہیں ادھر ہم, جو ان کی خوشی ہے وہی اپنی بھی خوشی ہے. دل کی مانو یا خالق دل کی, دل کے آگے سوال رکھا ہے کہ وہی ہے. دل پر مجاہدہ برداشت کیا جاتا ہے. یہ چار تفسیریں ہیں, جن لوگوں کے اندر یہ چاروں صفات ہیں وہ اصل میں مجاہد. یہ جو حدیث میں فرمایا گیا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ, یہ اس میں داخل ہو گیا کہ مجاہد وہ شخص ہے, مجاہدہ کرنے والا وہ شخص ہے جو اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہو اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی فرما برداری میں, گناہوں سے بچنے میں وہ اپنے نفس سے مجاہدہ کرتا ہو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.